بسم الله الرحمن الرحيم مارخام جامع مسجد تورنتو كندا Friday after Asr Salah 18th Ramadan 19th of September 2008 Itikaf and its rules Finishing Quran in 10 days Jibril alayhi salam used to read Quran with Huzur Pak sallallahu alayhi wa sallam in every Ramadan. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhin istafa. Teen sawal hain. پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے موضوع پر اعتکاف کے سلسلے میں اعتکاف کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے میرے بھائیو اعتکاف تین ہیں واجب اعتکاف سنت مؤکدہ اعتکاف اور نفل اعتکاف واجب اعتکاف صرف ایک ہے اور وہ ہے منت کا اعتکاف کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے گا تو وہ ایک دن کا دو دن کا تین دن کا ہفتے کا مہینے کا اعتکاف کرے گا پھر وہ کام ہو گیا اللہ کے فضل سے تو جیسی منت مانی ہے ایسا اعتکاف کرنا واجب ہے اور روزہ رکھ کر اعتکاف کرنا ہے اگرچہ روزے کی منت نہ مانی ہو اگرچہ روزے کی منت نہ مانی ہو یہ صحیح لگا ہے نہیں اور ابھی آگے کرو بس چاہے روزے کی منت نہ مانی گئی ہو روزہ ضروری ہے نفل روزہ نفل روزہ ضروری ہے اور نفل روزہ رکھ کر وہ جتنے دن کا اعتکاف کی منت مانی ہے وہ اعتکاف کریں گے اور اگر وہ منت اعتکاف رمضان میں کرے تو پھر رمضان کا روزہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے یہ اس روزے کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اعتکاف منت کا کرے گا تو نفل روزہ ضروری ہے نفل روزہ رکھ کر وہ اعتکاف کرنا ہوگا اس میں ایک باریک مسئلہ ہے اس نے یہ منت مانی کہ وہ فلاں کام ہو گیا تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا کیا اس مسجد کا کیا نام مالکم کی مسجد یہ اعتکاف اس نے منت مانی کہ اگر اس کا یہ کام ہو گیا تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا مارکم کی مسجد میں تو یہ مارکم کی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں دنیا میں کسی بھی مسجد میں کرے ایسا ہی ایک مسئلہ یہ کہا کہ اگر اس کا فلاں کام ہو گیا تو وہ فلاں محلے کے فلاں شہر کے غریبوں کو اتنا پیسے دے گا یا کھانا کھلائے گا یا فلاں مدرسے کے بچوں کو مٹھائی بانٹے گا یہ فلاں فلاں کی سب قیدیں ختم جب وہ کام ہو جائے تو اتنا مال یا وہ کھانا غریبوں کو کھلانا ہے کسی بھی مکتب کے بچوں کو کھلانا ہے یہ جو فلاں کی قید لگائی تھی وہ کوئی ضروری نہیں اسی طریقے پر یہ کہ فلاں مسجد میں یہ فلاں مسجد نہیں کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی مسجد میں آپ وہ اعتکاف کرے گا بہرحال یہ تو واجب اعتکاف ہے اور اس واجب اعتکاف کی نوبت بہت کم آتی ہے کوئی اعتکاف کی منت مانتا ہی نہیں. مجھے تو آج تک کوئی آدمی ایسا ملا نہیں کہ جس نے اعتکاف کی منت مانی ہو. نماز کی تو مانتے ہیں کہ کام ہو گیا تو اتنی نفلیں پڑھیں گے, روزے کی بھی مانتے ہیں, خیرات کی بھی مانتے ہیں, لیکن اعتکاف کی کوئی منت مانتا ہی نہیں. کیوں؟ میرے خیال سے کہ لوگ اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. جیسے نماز کی منت مانتے, روزے کی مانتے ہیں, عمرے کی مانتے ہیں, حج کی مانتے ہیں, کیوں اعتکاف کی کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اسی لیے ابھی رمضان کا آخری اشرہ آئے گا تو بہت سی جگہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آدمی ہائر کرنا پڑتا ہے تاکہ سارے محلے والے گنہگار نہ ہوں. آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ 5-10 بیٹھنے والے ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ تمہارے مسجدیں ہی کہاں. اب وہاں سے چلے تھے تھورن کلیب سے, اب یہ مسجد نظر آئی 50 کلومیٹر کے بعد. مسجدیں ہیں کہاں تمہارے پاس؟ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ 5-10 بیٹھنے والے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. ہماری یہاں مسجدیں ہیں. میرے گھر سے 3 مسجدیں ہیں, 1 منٹ کے ڈسٹینس پر ہیں, واکنگ ڈسٹینس. 1 منٹ میں قلم رکھ کر دیتا ہوں, 1 منٹ جب تکبیر میں باقی ہوتا ہے اور اٹھتا ہوں تو اس مسجد میں پہنچوں گا یا اس میں پہنچوں گا یا اس میں پہنچوں گا. 3 مسجدیں یکساں ڈسٹینس پر ہیں اور وہ 1 منٹ واکنگ ہے. اور صرف دیوبند میں چھوٹا سا قصبہ ہے, سٹی نہیں ہے, چھوٹا سا قصبہ ہے, 500 مسجدیں. تو ایسی جگہوں میں جہاں ایک محلے میں 3-3 مسجدیں ہیں, اعتکاف میں بٹھانے کے لیے ہائر کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ وہ جو دہاڑی پر مزدوری کرتے ہیں, روز کی کمائی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں, متولی کہتا ہے کہ بھائی کتنا ملتا, تجھے کتنا ملتا ہے کہ میں 125 روپے کا. ارے بیٹھ جا, تجھے 1000 روپے دے دیں گے یا 10 دن کے 1000 روپے دے دیں گے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں کماؤں گا اور محنت کروں گا تو اتنا کماؤں گا, گھر چلے گا. وہ گھر چلانا اسے, اگر وہ نہیں کمائے گا تو کہاں سے گھر چلائے گا؟ تو بیٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہائر نہیں کرتے, روزہ رکھنے کے لیے ہائر نہیں کرتے, حج اور عمرہ کرنے کی. اس کا مطلب یہ کہ لوگ اس اعتکاف کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اگر اسے واقعی حقیقی معنی میں عبادت سمجھتے تو یہ دشواری پیش نہ آتی. جیسے کتنی بھی 500 مسجدیں دیوبند ہیں مگر ہر مسجد میں نمازی ملتے ہیں. جب ہر مسجد میں نمازی ہیں تو اعتکاف کرنے والے کیوں نہیں ملتے؟ یہ سوچنے کی ایک بات ہے کہ لوگ اس عمل کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے تو اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے, اللہ کے دروازے پر جا پڑنا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر گھٹنے ٹیک کر کے پڑ جانا ہے, یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر یہ ذہن بن جائے تو الحمدللہ سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. جب آپ عبادت کا تصور کی بھی عبادت ہے تو لوگ اس کی منت مانیں گے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا. جیسے روزے کی نماز کی منتیں مانتے, اس کی بھی منتیں مانیں گے, لیکن عبادت سمجھے جب یہ تو منت مانے. بہرحال ایک اعتکاف تو یہ واجب اعتکاف ہے. جب کام ہو گیا منت کے مطابق تو اس اعتکاف جو اس نے منت مانی اس طرح سے اعتکاف کرنا واجب ہے. دوسرا اعتکاف ہے سنت موقدہ, وہ آپ جانتے ہیں. وہ رمضان شریف کے آخری اشرے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف, یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے. اور الحمدللہ لوگ کرتے ہیں. سنت موقدہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اگر مدینہ منورہ میں آخری اشرہ میں ہوتے تھے تو پابندی کے ساتھ حضور آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. جیسے ظہر کی شروع کی چار سنتیں، آخر کی دو سنتیں حضور پابندی سے پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی اعتکاف بھی کرتے تھے، اس لیے سنت موقعہ ہو. یہ پورے دس دن، یا اگر چاند 29 کا ہو جائے تو پورے 9 دن اگر اعتکاف کیا جائے گا تو یہ سنت موقع اعتکاف ہوگا. اور اگر کسی کے پاس میں 3 دن ہیں، ویکینڈ کے 3 دن ہیں، وہ جمعہ کو آ گیا، جمعرات کو آ گیا، جمعہ سنیچر اتوار 3 دن آخری عشرے میں 3 دن اعتکاف میں بیٹھا، یہ نفل اعتکاف ہے. سنت موقع تو 10 دن کا ہوگا تب ہوگا، اور اگر اس سے 10 سے کم جتنا اس کو موقع اور فرصت ہے اتنا آ کر بیٹھ گیا، یہ نفل اعتکاف، وہ تیسری قسم. اور نفل اعتکاف پورے سال ہو سکتا ہے، اور رمضان پورے رمضان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. مسجد میں داخل ہوا، ادھر دروازہ ہے ادھر جانا ہے، داخل ہوتے ہی اس نے اعتکاف کی نیت کی، اور جب دروازے سے نکلا تو وہ اعتکاف خود بخود اینڈ، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. مسجد کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے نکل رہا ہو تو اتنی دیر اگر وہ نیت کر لے تو اتنی دیر میں بھی اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد میں ظہر عصر مغرب پڑھنے آیا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے نکل جائے گا تو یہ اعتکاف پورا. وہ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، کوئی مسئلہ جانتا ہوگا، واقف ہوگا تو کوئی بندہ کرتا بھی ہوگا. بعض مسجدوں میں یہ بورڈ بھی لگا رکھے ہیں نویت الاعتکاف، ورنہ عام طور پر نہیں جانتے، نہیں کرتے یہ نیتیں. کیوں؟ اعتکاف کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اعتکاف کو اگر عبادت سمجھے تو ہر مسجد کی حاضری میں اندر قدم رکھتے ہی کہے گا نویت الاعتکاف، دل میں کہہ لیا اس نے، یا دل میں اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب اعتکاف کا ثواب شروع ہو گیا. کتنی دیر؟ کوئی دیر ویر نہیں، جب تک رہے گا نویت الاعتکاف، مسجد سے باہر نکل گیا اعتکاف ختم. پر چاہیے یہ کہ ہر نمازی مسجد میں قدم رکھتے ہی فوراً اعتکاف کی نیت کرے، مگر لوگ نہیں کرتے ہیں. اس کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اسی طریقے پر ہماری تمام مسجدیں 20 دن تک خالی ہیں، کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں، اور وہ آخری عشرے میں کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے بتایا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف آخری عشرے میں نہیں کرے سب گنہگار ہوں گے، تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ لکھا ہو تو آخری عشرے میں بھی کوئی نہ آتا. حالانکہ میرے بھائیوں، مسجدوں میں تو رمضان کی پہلی تاریخ سے 5-25 معتکفین ہو جانے چاہیے. ہر مسجد میں رمضان شروع ہوا کہ 5-25 معتکفین ہو جانے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شروع رمضان سے اعتکاف کیا تو حضور کے ساتھ صحابہ نے بھی اعتکاف کیا. دس تاریخ کو، دسویں رات گزر گئی، 10 تاریخ کو حضور نے عصر کے بعد تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں نے یہ 10 دن کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مگر اس 10 راتوں میں شب قدر نہیں آئی، اس لیے میں شب قدر کی تلاش میں اگلے 10 دن کا اعتکاف کروں گا. جس کو میرے ساتھ اعتکاف میں رہنا ہے رہے، اور جس کو کوئی ضرورت ہو جائے. معلوم ہے حضور نے اکیلے اعتکاف نہیں کیے، حضور کے ساتھ صحابہ ہیں. چنانچہ کچھ لوگ اعتکاف میں رکے رہے، اور کچھ لوگ اٹھ گئے، اور کچھ لوگ نئے آ گئے. درمیانی عشرے کا اعتکاف شروع ہوا، 20 تاریخ کو حضور نے عصر کے بعد پھر تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں اگلے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، جسے موقع ہو رکا رہے، جسے ضرورت ہو اٹھ جائے. اور حضور نے فرمایا کہ کیسے پتا چلا کہ شب قدر نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی علامت یہ بتائی گئی، یعنی اسی رمضان میں جس رمضان میں حضور شب قدر کی تلاش میں شرور رمضان سے اعتکاف میں ہیں، اس رمضان میں حضور کو شب قدر کی علامت یہ بتائی گئی کہ میں شب قدر کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا. یہ حضور کو علامت بتائی گئی کہ جب شب قدر گزر جائے گی اس کی صبح فجر کی نماز میں حضور کیچڑ میں سجدہ کریں گے، اور یہ علامت اب تک نہیں پائی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر ابھی نہیں آئی اور میں اس کی تلاش میں پھر آگے اعتکاف کروں گا. دیکھو میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی، جبھی تو حضور نے پہلی رات سے اعتکاف کیا ہے. اور یہ جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے 27 رمضان، یہ بغیر دلیل کے ہم نے دماغوں میں بٹھا دیا ہے. حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. زیادہ تر شب قدر آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، پھر آخری 10 راتوں میں سے بھی زیادہ تر طاق رات ہوتی ہے، اوڈ رات ہوتی، پھر ان طاق راتوں میں بھی زیادہ تر شب 27 ہوتی ہے. لیکن 27 شب برات و شب قدر کے لیے فکس نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں فکس کر دیا ہے، یہ صحیح نہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان ہم یہ ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کریم 27 رات میں نمٹا دیا ہے. آگے 28, 29, 30 یہ 3 راتیں رمضان کی جو قیمتی راتیں تھیں اور جن میں شب قدر ہو سکتی ہے، وہ غیر اہم ہو گئی. کیوں نا؟ قرآن پورا ہو گئے. اب بہت سے تراویح میں نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ علم طرح سے پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک ایک آیت سے پڑھتے ہیں، گویا بے لطف آخری 3 راتیں ہو گئی، حالانکہ 3 راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی. یہ 27 پر کو ذہن میں شب قدر ہونے کے لیے متعین کر لینا دلاحالے کے دلیل اس کی کوئی نہیں، اس کا یہ نقصان ہے. جب قرآن پورا ہو جاتا ہے تو پھر سستی آ جاتی ہے. جیسے مجھے اس مرتبہ معلوم ہوا، اس سے پہلے اس شہر میں یہ رواج نہیں تھا، اس مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ شہر میں کئی جگہ 10 دن کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، روزانہ 3 پارے پڑھے جائیں گے، اور باقاعدہ اس کے اشتہار چھاپے ہیں اور چھاپ کے جگہ جگہ لگائے ہیں، فلاں جگہ 10 پاروں والی تراویح، فلاں جگہ 10 پاروں والی تراویح، فلاں جگہ 10 پاروں والی تراویح. یہ پہلی مرتبہ میں اس شہر میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں 12 آیا ہوں، 6-7 مرتبہ آیا ہوں، اس شہر میں یہ 10 پاروں والی تراویح کا رواج نہیں تھا. اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مگر پورے شہر میں کوئی ایکاد ہوتی. مثلاً ہمارے دیوبند کی 500 مسجدیں ہیں، ان میں سے صرف دارالعلوم کی مسجد چھتہ میں 3 پارے ہوتے ہیں، مگر پورا رمضان 3 پارے ہوں گے. یعنی کہ 10 پارے نمٹ گئے، جاؤ اب گھومو پھرو، نہیں. 10 پارے میں پورا، پھر اگلے 10 میں پھر پورا، پھر اگلے 9 دن میں پورا، پورے رمضان اسی طرح سے ہوگا. اور اس مسجد کے جو نمازی ہیں وہ پورا رمضان وہیں نماز پڑھیں گے. یہ 3 پاروں والی تراویح پڑھ رہے ہیں، پورا رمضان وہیں پڑھیں گے، 3 قرآن سنیں گے. تو ایک بڑے شہر میں سٹی میں اتنے ہو سکتے ہیں کہ ایک مسجد میں اتنی رغبت والے کہ پورا رمضان تین پاروں والی قرآن سنیں. سہارنپور میں حضرت شیخ قدس سر روح کے یہاں جب ہم اعتکاب میں تھے تو حضرت شیخ کے یہاں بھی تین پارے ہوتے تھے. کیوں؟ سارے اعتکاب میں 500 آدمی ہے مسجد میں اعتکاب میں, اب کہیں جانا وانا تو ہے ہی نہیں. تو تین پارے کی تراویح ہوتی تھی 10 دن, پھر اگلا فوراً اگلا قرآن شروع ہوتا تھا, پھر 10 دن, پھر اگلا شروع ہوتا تھا, 9 دن میں پورا. اس میں تو کوئی حرج نہیں, مگر اس شہر میں جو اس طرح کی, دوسرے شہروں میں جو اس طرح کی بات ہوتی ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں, دو نیتیں والے ہیں. ایک تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک ترتیب سے یہ قرآن سن لیں گے تو پھر کسی مسجد میں پابندی سے تراویح پڑھنا ضروری نہیں رہے گا, کہیں بھی پڑھ لو. یہ مجھے انہوں نے بتلایا کہ اس نیت سے وہ ایسا کرتے ہیں, کہ اچھی نیت ہے مگر کچھ زیادہ اچھی نہیں. کیوں زیادہ اچھی نہیں؟ سبھی مسجدوں میں ایک ہی ترتیب سے قرآن ہوتے ہیں, پہلے سوا سوا پارا پڑھتے ہیں, پھر 20 پارے ہو جاتے ہیں, پھر ایک ایک پڑھتے ہیں, پھر آخر میں دو دو آدھا آدھا کر کے 27 میں ختم کرتے ہیں. کہیں بھی پڑھو ایک ہی ترتیب سے ہوتا ہے قرآن. تو معلوم ہوا کہ یہ نیت جو ہے تو صرف دکھانے کے ہاتھی کے دانت ہے, حقیقت اس کی کچھ نہیں. اور زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پورا قرآن زان میں قرآن سننا سنت ہے, ہم نے 10 دن میں سنت پوری کر لی, اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ تراویح پڑھیں, اور پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں کہ پوری پڑھیں, جب تک تھک نہ جائیں گے پڑھیں گے بھی چلے آئیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں, حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دو سنتیں الگ ہیں, ایک پورا قرآن سننا یہ الگ سنت ہے, اور ایک پورے رمضان میں روزانہ تراویح پابندی سے پڑھنا, چاہے علم طرح سے پڑھو چاہے قرآن شریف پڑھو, یہ الگ سنت ہے. اور رمضان میں پورے رمضان میں قرآن کریم پڑھنا یہ الگ سنت ہے. تو ایک سنت تو اس نے پوری کر لی 10 دن میں, اور باقی سنتیں چھوڑ دی اس نے آگے, تو پھر تراویح میں سستی پیدا ہو گئی. لہذا یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے. اور میرے بھائیو سنو, حدیث میں ہیں, یہ مولانا صاحبان یہاں بیٹھے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان کی ہر رات میں حضور کے ساتھ آ کر دور کرتے تھے, اور پورے رمضان میں ایک دور کرتے تھے. کیوں تین تین پارے کا دور کیوں نہیں کرتے تھے؟ معلوم ہوا کہ تین تین پارے, چار چار پارے, پانچ پانچ پارے, 10 10 پارے, بلکہ پوری رات میں ایک رات میں پورا قرآن, یہ قرآن کا حق ادا ہو نہیں سکتا ہے. اگر آپ تین تین پارے پڑھیں گے قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تین پارے آپ پڑھیں اور تراویح میں 3 گھنٹے کھڑے رہیں تو شاید اس کا حق ادا ہو, مگر 3 گھنٹے کون کھڑا رہتا ہے؟ 1.5 گھنٹے میں 3 پارے پورے پڑھنے ہیں تو کہاں سے قرآن کا حق ادا ہوگا؟ اور حضور کے یہاں حضرت جبرائیل آتے تھے, پورے رمضان میں ایک دور کرتے تھے. دور کرنا یہ ہے کہ ایک حافظ رکو پڑھے گا, پھر دوسرا وہی رکو پڑھے گا, پھر وہ پڑھے گا, پھر وہ پڑھے گا, تو حضرت جبرائیل پڑھیں گے, پھر حضور پڑھیں گے, پھر حضرت جبرائیل پڑھیں گے, پھر حضور پڑھیں گے, نماز میں نہیں. معلوم ہوا کہ اصل طریقہ پورے رمضان میں قرآن ختم کرو, اور اس طرح سے پڑھو کہ قرآن پاک کا حق ادا ہو. محض قرآن کا نام کر لینا, حدیث میں ہے رب قارئن للقرآن والقرآن یلعنہ, کچھ قرآن پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے, تو ایسا تو قرآن کریم پڑھنا نہیں چاہیے. اور سنو, حضور کا جو آخری رمضان ہے جس کے بعد حضور کا ربیع الاول میں انتقال ہوا ہے, اس رمضان میں حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ قرآن کے 2 دور کیے. اس سے حضور نے یہ سمجھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. حضرت جبرائیل نے کوئی اشارہ نہیں دیا, کوئی بات کہی نہیں, مگر ہر رمضان میں ایک دور کرتے ہیں, اس رمضان میں 2 دور کیوں کیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضور کے تین یا چار بیٹے تھے وہ سب حضور کے سامنے وفات پا گئے. حضور کی چار بیٹیاں تھیں ان میں سے تین بیٹیاں حضور کے سامنے وفات پا گئی ہیں. صرف حضرت فاطمہ زندہ رہی ہیں اور وہ بھی حضور کی وفات کے چھ مہینے کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. تو حضور کی اکلوتی بیٹی ہیں, باپ کو کتنی محبت ہوگی اس کا اندازہ کرو. حضور نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا چپکے سے, تو حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی. یہ واقعہ حضرت عائشہ کے گھر میں پیش آیا تھا اور مرض موت میں پیش آیا تھا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ حضور نے تمہارے کان میں چپکے سے کیا کہا جو تم روئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے, حضور کا ایک راز ہے, میں نہیں بتاؤں گی. خیر دو چار روز کے بعد حضور نے پھر بلایا اور پھر بلا کر ان کے کان میں چپکے سے کچھ کہا. تو وہ بہت ہشا بشا کھل کھلا کر ہنس پڑی حضرت فاطمہ. تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کہ حضور نے اب کے کیا کہا؟ تو ان کا یہ راز ہے, نہیں بتائیں. خیر چند دن کے بعد حضور کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تو انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب بتاؤں گی, اب وہ راز نہیں رہا, اب بتاؤں گی. پہلی مرتبہ حضور نے مجھ سے بلا کر یہ کہا تھا کہ جبرائیل ہر رمضان میں قرآن کا میرے ساتھ ایک دور کرتے تھے, اس سال رمضان میں انہوں نے میرے ساتھ دو دور کیے ہیں, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. اس پر ظاہر ہے باپ جب ایسی بات کہے گا تو بیٹی روئے گی, اس پر میں روئی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں موت کی تیاری بڑھا دینی چاہیے, ڈبل کر دینی چاہیے. بڑھاپے میں کام بڑھ جانا چاہیے. دیکھو دو دور کیے ہیں آخر میں اور حضور اس عبادت بڑھی, اس سے حضور نے استدلال کیا. لہذا ہر آدمی کو بڑھاپے میں جو جو موت سے قریب ہو اپنی عبادتیں بڑھانی چاہیے. بازا بازا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے, شاید کل بلاوا آ جائے, مگر داڑھی نہیں رکھتا, داڑھی نہیں رکھتا. اللہ جانے وہ بندہ کیا سوچتا ہے, کل بلاوا آ گیا اور حضور کے سامنے جب تیری پیشی ہو گئی اور حضور نے تجھ سے منہ پھیر لیا تو تو کہاں کا رہے گا؟ آدمی جس حال میں مرتا ہے, جن کپڑوں میں مرتا ہے, اسی میں اٹھایا جاتا ہے. اور مرنے کے بعد جو تین سوال ہوتے ہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضور کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ حضرت جی تجھے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ حضور کی زیارت کروائیں گے. کوئی کہے کہ دنیا میں تو ہزاروں آدمی ایک ساتھ مرتے ہیں, حضور کہاں کہاں جائیں گے؟ حضور کہیں نہیں جائیں گے, حضور اپنی جگہ جہاں تشریف فرمائیں وہیں ہوں گے. اور ہر میت اپنی جگہ سے حضور کو دیکھے گی. کیوں؟ آڑ اور پہاڑ اس دنیا میں ہیں, قبر کی دنیا میں آڑ اور پہاڑ نہیں ہے, بلکہ ڈسٹینس بھی اسی دنیا میں ہے, دوسری دنیا میں ڈسٹینس بھی نہیں ہے. ٹائم بھی اسی دنیا میں ہے, دوسری دنیا میں زمانہ ٹائم بھی نہیں. لہذا جو شخص جہاں قبر میں دفن کیا گیا وہیں سے یکساں دیکھے گا مسافت سے, وہاں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے, وہاں کوئی آڑ اور پہاڑ نہیں. تو مومن کہے گا یہ ہمارے آقا ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے تھے, محمد الرسول اللہ, اور جن پر ہم ایمان لائے ہیں. مومن یہ کہے گا. اس وقت کتنا اشتیاق ہوگا آقا کو دیکھنے کا ہمارے اندر. اگر آج کسی مومن کو ایک جلوہ نصیب ہو جائے اور دنیا کی ساری دولت دے دے, تو مومن فوراً تیار ہو جائے گا دنیا کی ساری دولت دے کر کے ایک جلوہ حضور کا دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. اس وقت کتنا ہوگا؟ اس وقت اگر حضور نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث ہے، جب حضور نے بادشاہوں کو اس دعوت اسلام کے لیٹر لکھے تھے تو ایران کے بادشاہ کے پاس بھی لیٹر لکھا تھا، اس نے اس لیٹر کو پھاڑ دیا تھا، لیکن وہ چمڑے پر لکھا ہوا تھا تو سارا پھٹا نہیں تھا، آدھے تک پھٹا تھا، اور وہ لیٹر آج بھی دنیا میں ہے اور اس کے فوٹو چھپتے ہیں، وہ آدھے تک پھٹا ہوا ہوتا ہے. اور اس نے یمن میں، یمن کا جو صوبہ ہے وہ ایران کے ماتحت صوبہ تھا، تو اس نے اپنے گورنر کو، یمن کے گورنر کو لکھا کہ دو آدمی مدینہ بھیجو جو اس خط لکھنے والے بدتمیز کو گرفتار کر کے ہماری دربار میں لائیں. یہ اس نے وہاں سے خط لکھا یمن کے گورنر کو کہ دو آدمی مدینہ بھیجو، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے کسرا کو خط لکھا ہے، اور خط میں حضور نے اپنا نام پہلے لکھا ہے، کسرا کا نام بعد میں لکھا ہے، ایسی بدتمیزی میرے ساتھ اس نے کی، اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں لائے. حضور نے سب خطوط میں یہی لکھا تھا، من محمد الرسول اللہ الا فلا، یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے، فلا کے نام ہے. تو حضور نے اپنا نام پہلے لکھا تھا، کسرا کا بعد میں لکھا تھا، اس پر اس نے کہا بدتمیزی، اپنا نام پہلے لکھتا ہے، اسے گرفتار کر کے لاؤ یہاں. تو دو آدمی وہاں سے روانہ کیے گئے یمن سے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھیاں منڈی ہوئی تھی. جب وہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو حضور کو ان کے چہروں سے اتنی نفرت ہوئی کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ان سے، اور فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، تمہارا ناس ہو، تمہیں ایسی شکل بنانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا امرنا ربنا، ہمارا جو لارڈ ہے اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمارے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے، یعنی ہمارے ملک کا، ہمارے مذہب کا ٹریڈیشن یہی ہے، ہماری تہذیب یہ ہے، مونچھیں بڑھاؤ، داڑھی منڈاؤ. تو اس نے، انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے لارڈ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. تو حضور نے فرمایا ولکن ربی امرنی باعفاء لحیتی و احفاء شاربی، حضور نے فرمایا مگر میرے لارڈ نے، میرے پروردگار نے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں زیادہ سے زیادہ پست کروں اور داڑھی بڑھاؤں، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا. تو اب یہ دو بندے تو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ایرانین ہیں، مجوسی ہیں، آگ کے پوجنے والے ہیں، ان کی یہ شکلیں دیکھ کر حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے. تو جب حضور کا امتی ایسی شکل میں حضور کے سامنے جائے گا تو حضور کا کیا حال ہوگا، کتنی تکلیف حضور کو پہنچے گی، پرایا جو کرے، لیکن اپنا جب گڑبڑ کرے تو بہت تکلیف پہنچتی. تو حضور کو اب امتی جب اس حال میں پہنچے گا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑھاپے کی حدود چھو چکا ہے، کل بلاوا آ سکتا ہے، مگر اب بھی وہ اپنی ایسی شکل نہیں بناتا کہ اپنے آقا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو. تو اصل حضور نے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے کا موت، ٹھیک ہے جوان ہے، داڑھی منڈاتا ہے، ارے ٹھیک ہے چلنے دو، جاؤ شادی وادی ہو جائے گی پھر کہیں گے اس بھیا داڑھی رکھ لے، بازا بازا گھبراتا ہے، بیوی پسند نہیں کرے گی. ارے بیوی پسند کرے نہ کرے، اللہ کو پسند آ جاؤ، جس کو اللہ پسند کر لے گا اس کو ہر کوئی انسان پسند کرے گا، انسان بیوی نہیں جانور پسند کریں گے. وہ حضرت سفینہ کا قصہ نہیں، شیر کمر پر بٹھا کر کے لشکر میں چھوڑ آیا تھا، شیر کی کیا دوستی تھی ان کی؟ کوئی دوستی نہیں تھی. حضرت سفینہ کی کو اللہ نے پسند کر لیا تھا، اللہ نے پسند کر لیا تو شیر نے انہیں پسند کر لیا، ان کی خدمت کے لیے تیار ہو گیا. لیکن ایک ہے انسان کا کچا ذہن کہ اگر شادی داڑھی رکھ لیں گے تو بیوی پسند نہیں کرے گی، ملے نہیں، ملے گی نہیں، ایک کچا ذہن ہے، غلط رونگ ذہن ہے، لیکن ہے انسانوں کا، لہذا چلنے دو، جب اس کی شادی ہو جائے گی تب کہیں گے اسے بھیا داڑھی رکھ. لیکن جو بڈھے ہو گئے ہیں, میری عمر میں پہنچ گئے ہیں, وہ تو ہوش کے ناخن لیں, کب تک ٹرکھاتے رہیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کبھی 100 سال اور جیئیں گے؟ کوئی ضروری نہیں. تو موت کے قریب میں تیاری بڑھا دینی چاہیے. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر رمضان میں دو دور حضور کرتے تھے, اس رمضان ایک دور کرتے تھے, اس رمضان میں دو دور حضرت جبرائیل نے کیے. اس سے حضور نے یہ اندازہ لگایا کہ میری موت کا وقت قریب. دوسری بات جس پر حضرت فاطمہ ہنسی تھی, انہوں نے بتلایا کہ دوسری مرتبہ ابا نے مجھے یہ بتلایا کہ میرے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی. اس پر وہ خوشی میں ہنسی. چنانچہ حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. حضور کے خاندان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو, اس پر وہ خوشی ہنسی. ہم تو ہوتے تو روتے. اگر ابا کہے کہ میرے بعد میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے ملو گے تو ہم تو روئیں گے, کیونکہ ہماری جو ابا سے محبت ہے وہ ہے, اور حضرت فاطمہ کی جو ابا سے محبت تھی وہ صرف ابا سے محبت نہیں تھی بلکہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول سے محبت تھی. صحابہ اپنے زمانے میں جب کسی وار میں اترتے تھے تو رجز پڑھتے تھے, غدن نلقی الاحبہ محمدن وحزبہ, کل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی پارٹی سے ہماری ملاقات ہوگی, کل محبوبوں کے پاس جائیں گے. یہ وار میں جب اترتے تھے رجز پڑھتے پڑھتے اترتے تھے کہ اب شاہ شہید ہونے کا وقت آیا, بس شہید ہوئے اور حضور سے ملاقات ہوئی, اپنے دوستوں سے ملاقات ہوئی. وہ موت کے اتنے مشتاق تھے, اور ہم اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے موت سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی انسانوں, آج بھی اللہ کے بے شمار بندے ہیں جو موت کے آرزو کرتے ہیں. پاکستان میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی ابھی گزرے ہیں اور شہید کیے گئے ہیں. کراچی میں رہتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, بہت کتابوں کے مصنف ہیں. میری ان کی آخری ملاقات لندن میں ہوئی رمضان کے بعد. وہ میری مسجد میں لندن میں جہاں میں ٹھہرتا ہوں, میری مسجد میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے. باتیں ہوتی رہی, لوگ جب کافی دیر ہوئی تو پھر جو لوگ آئے تھے ناشتہ پانی جو چائے وائے تھی وہ لوگ ہٹ گئے سب, اب ہم کمرے میں دو ہی رہ گئے. میرے ان کے بہت پرانے مراسم تھے, حضرت شیخ کے یہاں اعتکاف میں بھی ہم ساتھ رہے تھے. جب ہم دو رہ گئے تو مجھ سے کہنے لگے, مولوی صاحب سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں, جب بلاوا آ جائے. بس میں انڈیا گیا, یہ پاکستان گئے, 3 دن کے بعد خبر آئی کہ کسی نے گولی مار دی, شہید ہو گئے. تو ان کا یہ جملہ کہ مولوی صاحب تیار بیٹھا ہوں, سامان باندھ کے تیار بیٹھا ہوں, جب بلاوا آ جائے. تو ایسے بندے بھی ہیں اس زمانے میں, بھی ایسے بندے ہیں جو مرنے کے لیے بےتاب ہیں, تیار بیٹھے ہیں سامان باندھ کر. مگر سامان باندھا ہو تو اشتیا کو, ہمارے پاس تو سامان ہی نہیں میرے بھائی. ہم جو ڈرتے ہیں وہ سامان نہ ہونے سے ڈرتے ہیں, لہذا سامان کر لو پھر کوئی ڈر نہیں رہے گا. تو یہ حدیث شریف تھی. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے آخری رمضان میں تو دو دور ہوئے, ورنہ ہر رمضان میں ایک ہی دور ہوتا تھا. بس صحیح معنی میں قرآن کریم کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جبکہ آپ 30 دن میں، 27 دن میں نہیں، 27 راتوں میں نہیں، 30 دن میں آپ قرآن پورا کریں تو آپ سلیقے سے پڑھیں گے، ڈھنگ سے پڑھیں گے. ایک بہت بڑے حضرت گزرے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے 4 صاحبزادے ہیں، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع، شاہ فلاں. سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز ہیں اور اپنے 3 چھوٹے بھائی ان کے پاس پڑھے ہیں اور ان میں سب میں چھوٹے شاہ عبدالقادر ہیں. تو دہلی میں جہاں مدرسہ رحیمیہ تھا وہاں تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رہتے تھے، اور اکبری مسجد اب بھی ہے، اس کے ایک کمرے میں شاہ عبدالقادر رہتے تھے جنہوں نے قرآن پاک کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا ہے، با محاورہ. اور دوسرے صاحبزادے تھے شاہ رفیع الدین، انہوں نے قرآن کا پہلا ترجمہ کیا ہے تحت اللفظ. تو جب رمضان کا پہلا دن آتا تھا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ جو استاد تھے، بڑے بھائی تھے، ایک طالب علم کو بھیجتے تھے جاؤ اکبری مسجد میں تراویح پڑھ کر آؤ. تراویح پڑھ کر آیا، شاہ عبدالعزیز پوچھتے تھے بھائی نے آج کتنے پارے پڑھے؟ تو طالب علم کہتا ہے کہ ایک پارا پڑھا. تو شاہ صاحب اعلان کر دیتے تھے یہ رمضان 30 کا پورا ہوگا. وہ ایک ایک پارا پڑھتے رہتے تھے، یہ رمضان پورا ہوتا. اور اگر طالب علم کہتا کہ بھائی نے آج 2 پارے پڑھے ہیں تو شاہ صاحب اعلان کر دیتے یہ رمضان 29 کا پورا ہوگا. بات صاحب کرامت ہوتے ہیں لوگ، تو ان کو ایک کشف ہوتا تھا. کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف سامنے کے پردہ ہٹتا ہے اور آگے کے جو واقعات ہیں وہ نظر آتے ہیں. کیسے پردہ ہٹتا اور کیسے نظر آتے ہیں؟ تم نے کبھی خواب دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. آگے کی کچھ باتیں تم نے کبھی دیکھی ہیں؟ دیکھی ہیں. پھر تعبیر دینے والے نے تعبیر دی، تم نے پوچھیے پھر ایسا ہی ہوا ہے یا نہیں؟ اس نے خواب دیکھا کہ فلاں عورت کے لڑکا پیدا ہو اور پھر لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے. ایسا خواب دیکھا نہیں دیکھا کہ دیکھا. یہی کشف کی صورت ہے. نیند میں پردہ ہٹتا ہے آگے کے معاملات سے اور خواب میں وہ معاملات دکھتے ہیں. تو جیسے نیند میں کشف ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، بھینس کو بھی ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ بندے ہیں جن کو بیداری میں کشف ہوتا ہے. خواب میں تو ہر بندے کو کشف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بیداری میں ہر بندے کو نہیں ہو سکتا. کچھ بندے ہیں جن کو بیداری میں بھی آگے کا پردہ ہٹتا ہے اور آگے کی باتیں نظر آتی. تو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمہ اگر پہلے دن تراویح میں 1 پارا پڑھتے تھے تو شاہ عبدالعزیز صاحب اعلان کر دیتے تھے یہ رمضان 30 کا پورا ہوگا. 2 پارے پڑھتے تھے، وہ اعلان کرتے تھے یہ رمضان 29 کا پورا ہوگا. معلوم ہوا کہ بڑوں کی سنت یہی ہے، روزانہ 1 پارا پڑھو. آج کل لوگ اتنے بےتاب ہیں، 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں. کوئی بیٹھتا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، 10 منٹ میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی تو 10 منٹ بیٹھو، ریسٹ لو، پھر اگلی رکعتیں 4 شروع کرو. یہاں تو پانی کا ایک گلاس نہیں پینے دیتا امام، فوراً کھڑا ہو گیا. اور یہ تو ترویح کا معاملہ ہے، خود نماز کا حال یہ کر رکھا کہ نہ ثنا پڑھتا ہے، نہ درود پڑھتا ہے، نہ دعا پڑھتا ہے، وہ فٹافٹ قرات اور فٹافٹ رکوع سجدے اور فٹافٹ قاعدہ التحیات پڑھ کر کے اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھو، پڑھتے پڑھتے سلام پھیر دی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جلد بازی کے لیے ہوتا ہے. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھک گئے. ارے تھک اس لیے گئے کہ 20 رکعت کنٹینیوس پڑھی ہے، اس لیے تھک گئے. ہو تھکنے کا سامان تو خود کیا ہے ہم نے، 20 रकातें हम कंटिन्यूस पढ़ते हैं, थकेगा नहीं तो और क्या होगा। अरे चार रकात पढ़ो, चार रकात पढ़ी उतनी देर रेस्ट करो, पैर लंबे करो, चाय पियो, बीड़ी मत पीजिए, चाय पियो। तो पूरी रात अगर तुम पढ़ते रहोगे नमाज, थकने का कोई सवाल ही नहीं। चार रकातें 10-15 मिनट में, चार रकातें पढ़ी 15 मिनट बैठो, पान खाओ, चाय पियो, भज्जे खाओ, पैर लंबे करो, कुछ बातें कर लो, दिल खुश कर लो, फिर खड़े हो सब, फिर अगली चार रकात की नियत बांधो, फिर 15 मिनट में चार रकात पढ़ो, फिर 15 मिनट रेस्ट करो। अगर पूरी रात नमाज पढ़ते रहोगे नहीं थकोगे, गारंटी दूं मैं। और ये जो हम थक जाते हैं, उस थकने की तो इसलिए थकते हैं कि हम तो सांस लिए बगैर धड़ाधड़ 20 पढ़ते हैं, तो थकेंगे नहीं तो और क्या होगा। तो एक तरफ तो हमने जल्दबाजी इतनी कर दी है, फिर दूसरी तरफ एक पारे के बजाय 3 पारे पढ़ो, कुरान कहा कहां से अदा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अगर आप पूरा महीना 3-3 पारे सुनते रहें, 1-3-10 की पूरी हुई, अगली 10 की शुरू करो, वो पूरी हुई अगली 9 दिन में कुरान पढ़ो, और 1.5 घंटे में नहीं 3 घंटे वक्त लगाओ, और जैसा एक पारा तरावी में पढ़ा जाता है इस तरीके से 3 पारे सुनो, तो सुभान अल्लाह, जहे नसीब, जरूर ऐसा करो। मगर ये जो सूरत हाल चल रही है, ये सूरत हाल बढ़ेगी क्या होगा, फिर 10 दिन से 5 दिन में कुरान खत्म करने का सिलसिला शुरू होगा, फिर 5 दिन से 3 दिन में कुरान खत्म करने का सिलसिला शुरू होगा, और फिर आगे बढ़कर शबीना यानी एक रात में कुरान पूरा कर दिया। ये पीछे ये सब ये रिवाज रह चुके हैं, ये जो महीने से 10 दिन पर आए हैं लोग, 10 से 5 दिन पर आएंगे, 5 से 3 दिन पर आएंगे, 3 से 1 दिन पर आएंगे, और वो कुरान करीम की मोहब्बत में नहीं आएंगे, कुरान से पीछा छुड़ाने के लिए। 1 दिन में पूरा कुरान सुन लिया, कुरान से हमारा पीछा छूट गया, इसलिए ये बिदतें और रस्में शुरू होती हैं। मेरे भाइयों, ये ठीक नहीं। कुरान को कमा हक्कू पढ़ो, सुनो, इत्मीनान से पढ़ो, नमाजों को दिलचस्पी से। तो मैं असल के मजमून बता रहा था कि ये 27 को हमने मुतय्यन कर ली है शब कदर, ये सही नहीं। इसका नुकसान ये होता है कि आखिर की 3 रातें जाए जाती हैं, बेकार साबित होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर नहीं आई, मैं शब कदर की तलाश में फिर एहतिकाफ करूंगा। फिर अल्लाह का करना कि 21वीं रात में बारिश हुई, मस्जिद नबवी झोंपड़ा था, और देखो जिन मुल्कों में बरसात एक सीजन होता है वहां लोग मकान ढंग के बनाते हैं, वरना बरसात में परेशानी हो जाएगी। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां बरसात एक सीजन है, 2-2.5-3 महीने मुसलसल बारिश होती है, तो वहां हर झोंपड़ा भी बनाएंगे तो ढंग का बनाएंगे कि बारिश हो जाए तो पानी ना आए अंदर। लेकिन जजीरतुल अरब में बरसात का कोई मौसम ही नहीं है, मिस्र में, कैरो में, इजिप्त में जो सीजन में बरसात का कोई सीजन ही नहीं, ऐसे सऊदिया में, जजीरतुल अरब में बरसात कोई सीजन ही नहीं है, अरबी में बरसात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। वहां मौसम 4 है, गर्मी, सर्दी, शीता, सैफ, और रबी खरीफ, बहार और पतझड़। इसलिए जजीरतुल अरब में इत्तेफाकन किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी, और जब होगी तो छाजों पानी पड़ेगा, छाजों बरसेगा। तो मस्जिद नबवी ऊपर रूफ है, खजूर के पत्ते बिछा रखे हैं, उसी से रूफ बनाया हुआ है, بارش ہوئی تو حضور جہاں محراب میں سجدہ فرماتے تھے وہیں پانی چویا، اور مسجد نبوی میں تو اندھیرا ہوتا تھا، حضور کے پورے زمانے میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت تمیم داری نے سب سے پہلے چراغ جلایا. تو پانی چویا، اور جہاں حضور سجدے کے لیے سر رکھیں گے وہاں سارا پانی گر کر کے کیچڑ ہو گیا، کیونکہ مسجد نبوی میں کوئی فرش نہیں تھا، یہ مٹی اور سنگریزے بچھے ہوئے تھے. اب جب حضور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تب کہ کیا معلوم کہ آگے کیا صورت ہے اندھیرے میں. جب حضور نے سجدہ کیا تو اسی بھیگی ہوئی مٹی میں کیچڑ میں حضور کا سر پڑا. جب حضور دونوں رکعتیں پڑھا کر فارغ ہوئے اور صبح وہاں تک روشنی بھی ہو گئی تو حضور کا پورا ماتھا اور ناک سب گارے میں سنا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ شب قدر گئی. دیکھو شب قدر کی علامت بتائی تو کیسی بتائی؟ شب قدر شروع ہوگی اس وقت کی علامت نہیں بتائی، گئی ایسی علامت بتائی کہ چلی گئی، اب پہچانو کہ یہ گئی. اس سے یہ بات سمجھو میرے بھائیوں کہ شب قدر وغیرہ جو چھپائی گئی ہیں وہ با مقصد چھپائی گئی ہیں. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ رمضان کی 29 اور 30 راتوں میں مسلسل بندگی عبادت کرے. جب 29 3 راتیں کرے گا تو شب قدر لا محالہ ملے گی. پورے رمضان کی ہر رات میں عبادت کرے گا تو شب قدر لا محالہ ملے گی، اور 28 راتیں رونگے میں ہاتھ آئیں گی. جب اس نے 29 راتیں عبادت کی جبھی تو شب قدر ملی، تو 28 راتوں کی عبادت اس کے پاس میں بیلنس میں رہی اور شب قدر یقیناً مل گئی. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شب قدر کسی بھی وقت ہو سکتی، اور اسی لیے شب قدر کی تلاش میں حضور نے اعتکاف پہلی رمضان سے کیا ہے. جب پھر جب 21ویں رات میں بارش ہوئی اور علامت پائی گئی کہ شب قدر گئی، تو پھر حضور 21ویں تاریخ کو اعتکاف سے اٹھ گئے؟ نہیں، وہ اعتکاف حضور نے رمضان کے ختم تک پورا کیا. معلوم ہوا کہ اعتکاف خود مقصود ہے، شب قدر تلاش کرنی ہے یہ اس کا دوسرا مقصد ہے، باقی اعتکاف تو خود مقصود ہے. پر جب اعتکاف خود مقصود ہے تو میرے بھائیوں ہماری مسجدوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن سے 2 4 5 آدمی اللہ کے بندے آ پڑے، جتنے دن ان کے پاس ٹائم ہے اتنے دن رہے، اتنے اور آ گیا. ہر رات کو نئے آنے چاہیے اور نئے پرانے جانے چاہیے. ہماری مسجدوں کی صورتحال یہ ہے، ہونی چاہیے کہ ہر رات نئے معتکفین آئیں اور ہر رات جن کو ضرورت ہے وہ بستر لپیٹ کر گھر چلے جائیں. اور رمضان کی ہر رات میں اعتکاف کرنے والوں کا مجمع بڑھنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اس کو ایک رسم سمجھا ہے، عبادت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اس کو عبادت سمجھتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. دیکھو میرے بھائیو، ایک اور عجیب و غریب آفت ہے، جب رمضان آیا آخری عشر آئے گا تو متولی صاحب کچھ چادریں کھینچیں گے اور کچھ پردے باندھیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. دیوبند میں ایک شخص میرے پاس آیا، محلے کا ہی، اب بھی ہے، زندہ ہے. کہنے لگا حضرت یہ اعتکاف میں پردے میں کیا کام کیا جاتا ہے؟ اعتکاف میں جو پردے باندھتے ہیں تو اس پردے میں چھپ کر کیا کام کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا سویا جاتا ہے. کہنے لگے میں تو میری پوری زندگی گزر گئی، میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ پردوں میں کوئی خاص کام ہوتا ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا. کوئی خاص کام کرنا ہوتا ہوگا اندر پردوں میں، اس لیے میں آج تک اعتکاف میں نہیں بیٹھا. میرے بھائیوں یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ پردوں کی آفت آ گئی. اعتکاف کا کیا ہے؟ ایک چادر بچھانے کی، ایک چادر اوڑھنے کی، اور ایک تکیہ لے کر مسجد میں آ پڑو. چادر ایک بچھا دی تاکہ خدا نہ خواستہ فرش خراب نہ ہو، تکیہ رکھا، چادر اوڑھ کے سو گیا، صبح اٹھ کر لپیٹ کے رکھ دی ہے، 24 گھنٹے کے بعد گھر چلے جانا ہے تو اٹھا کر تکیہ اٹھا کر چادر اٹھا کر گھر گئے، دوسرا بھی دو چادریں ہیں ایک تکیہ اٹھا کر آ جائے گا. یہی ہے کاہے کے پردے اور کیا چیز ہے کہ حضور کے لیے باندھا جاتا تھا. تو حضور ہے کہ حضور کے لیے باندھا جاتا تھا تو حضور ہے. سہارنپور میں حضرت شیخ مانا زکریہ صاحب قدسہ سر روحو کے ساتھ میں نے 8 سال اعتکاف کیا. حضرت کے لیے پردے باندھے جاتے تھے اور باقی پوری مسجد میں اوپر نیچے 500 آدمی اعتکاف کرتے تھے. ان کو کتنی جگہ ملتی تھی؟ ایک مسلح کے بقدر جگہ ملتی تھی سونے کے لیے، باقاعدہ جگہ تقسیم ہوتی تھی، ہر معتکف کو ایک مسلح کے بقدر جگہ ملتی تھی. اور ساتھ میں ہے کیا؟ بس وہی ایک تکیہ دو چادریں لپیٹ کر کے ایک جگہ رکھ کے رکھ دی، مسجد خالی. اور حضرت کے لیے، چونکہ حضرت کے لیے ہر آدمی حضرت سے ملے گا، اپنے مشورے کرے گا، کوئی سلوک کی باتیں پوچھے گا، کوئی ذکر و اذکار پوچھے گا، کوئی دوسرے باہر کے لوگ بھی ملنے آئیں گے، تو حضرت کے لیے ایک پردہ باندھا جاتا تھا. اور ایک اب اعتکاف نہیں، تقریباً یہ کہ 10 آدمی اعتکاف کریں اتنی جگہ صرف حضرت کے لیے پردہ باندھا جاتا تھا. وہ حضرت کی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پردہ باندھا جاتا تھا، وہ حضرت تھے. اور آج بھی کوئی مسجد میں حضرت ہے تو باندھو اس کے لیے الگ، تاکہ اس کو کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو ذکر کی تعلیم دینی ہے، کسی کو اس سے مشورہ کرنا ہے، تو دوسرے مسجد میں جو معتکفین ہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہو، اپنے کاموں میں لگے رہیں، یہ اپنے آدمیوں کو سنبھالتا رہے. لیکن ہر آدمی کے لیے پردہ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور عجیب حال ہو جاتا ہے رمضان میں ہماری مسجدوں کا، باقاعدہ پردے لٹک رہے ہیں اور یوں جا رہا ہے اور یوں جا رہا ہے. اور بعض معتکفین تو ساری دنیا لے کر اعتکاف میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے موبائل ضرور لائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیو، اعتکاف کی روح ختم کر دیا. اعتکاف کی روح ہے اللہ کے در پہ پڑ جانا. اگر تمہارے پاس میں پورے 10 دن نہیں ہے، مت بیٹھو 10 دن کے لیے، 24 گھنٹے ہیں، ویکینڈ کے 2 دن 3 دن ہیں، اتنے ہی آ کر بیٹھ جاؤ، تکیہ اور گل آ کر لے کر پڑ جاؤ، کھانے کو گھر کے آؤ، کوئی بھیج دے گا آ کر کھا لو. تو ایک میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اعتکاف تو ہے واجب، وہ تو منظور اس کا نظر کا ہے، دوسرا اعتکاف سنت موقعہ، اور تیسرا نفل اعتکاف ہے. میرے بھائیو، اس نفل اعتکاف کی طرف توجہ رکھو. ایک بات، جب بھی مسجد میں قدم رکھو، فوراً دل میں نیت نویت الاعتکاف، تاکہ آپ کا اعتکاف کا ثواب شروع ہوگی. دوسرا، اس ماہ مبارک میں جو ہم نے طے کر دیا کہ آخری عشرے میں ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، یہ غلط. آخری عشرے کا تو سنت موقعہ ہے، اس سنت موقعہ کے علاوہ ہم سنت اور نفل اعتکاف بھی، نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو نفل اعتکاف کیوں نہیں کرتے؟ مسجدوں میں چاہیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے کوئی نہ کوئی 2-4 بندے اعتکاف میں بیٹھے ہونے چاہیے. اور جس کو جتنی دیر فرصت بیٹھ گئے، فرصت کل منڈے ہے، یہ کام میں جانا ہے تو سنڈے کو شام کو چلا جائے، یا منڈے کی سحری کر کے چلا جائے، جتنا موقع ہے اتنا آ کر کے بیٹھو. یہ سلسلہ اگر ہو تو ہماری مسجد رمضانوں میں کتنی آباد ہو جائیں. اور اصل سب سے بڑا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے. یہ جو ہماری مسجدوں میں اعتکاف کا ہنگامہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کا ساز و سامان لے کر آدمی اعتکاف میں آتا ہے، یہ سب غلط ہے. اگر تجھے موبائل کرتے رہنے، پھر گھر بیٹھ، اللہ کے گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر ہی بیٹھ. اور اگر اللہ کے دروازے پر پڑا ہے تو اپنا موبائل اپنے دروازے پر ڈال کر آ. اگر تو 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، 5 دن بیٹھ، 2 دن بیٹھ، 1 دن بیٹھ، آدھا دن بیٹھ، لیکن بیٹھ تو ایسا اللہ کے دروازے پر پڑ جا کر کہ اسے دنیا اور مافیا کی خبر نہ ہو، وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے. جتنی دیر عبادت کر سکتا ہے عبادت کر، اور تھک جائے تو پڑھتے سو جائے. سونے میں کوئی حرج نہیں, وہ سونا بھی عبادت ہے. لیکن بیدار ہوا اب بات نہیں ہے, اب اللہ کے دروازے پر پڑا ہے اور ایرے غیرے سے باتیں کر رہا ہے. ارے بھائی دروازے پر اللہ کے پڑا ہے اور ایرے غیرے سے باتیں کر رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے دروازے پر پڑا ہے, اللہ سے باتیں کر, نفلیں پڑھ, تسبیح پڑھ, قرآن پڑھ, لگا رہے. تو یہ تین سوال تھے, ان میں سے ایک سوال اعتکاف کا جو تھا اس کے تعلق سے جو چند باتیں سمجھ میں آئی میرے, وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد کتنے بجے ہے؟
10 منٹ باقی.
10 منٹ باقی. دوسرے دو سوال کیا تھے؟ ایک تو
ایک سوال میرے پاس ہے,
نماز دو جمعہ ایک مسجد,
دو جمعہ ایک مسجد کا ایک سوال تھا. دوسرا ایک اور بھی سوال, زکات کے تعلق سے. یہ سوالات رکھے رہو, اب تو جب افطار قریب آ جاتا ہے تو دماغ میں سموسے گھس جاتے ہیں, پھر بات سمجھنے نہیں دیتے. اس لیے یار زندہ صحبت, باقی کسی اور وقت میں یہ مسائل سکھا دیں گے. آپ اپنا سوال بھی جمع کرا دیں. اچھا زبانی ہے, ہاں فرماؤ.
یہ سنت موقع جو رکھا ہے اتکا, اس کے بعد اگر فرض کرے کسی مجبوری سے جانا پڑے, اس سے کوئی انتقال ہو گیا
کرنا. ہاں یہ مسئلہ کام کا پوچھا. ایک آدمی 10 دن کی نیت سے بیٹھا اور درمیان میں ایسی بیماری ہو گئی کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا, منع کر دیا ڈاکٹر نے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اب سنت اعتکاف بھی جاری نہیں رہ سکتا. سنت اعتکاف کے لیے بھی یہ روزہ رمضان کا چاہیے. اگر کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ اعتکاف بھی اب جاری نہیں رکھے گا. پھر دو صورتیں ہیں, پہلے سے ذہن میں ہے کہ آج 25 تاریخ کو مغرب کے وقت میں اعتکاف ختم کر دوں گا, چنانچہ جو ہی مغرب کی اذان ہوئی وہ بستر لے کر گیا, تو اس کی کوئی قضا نہیں کرنی. اس کے 5 دن کا اعتکاف پورا ہو گیا, 6ٹھے دن کا اعتکاف شروع ہی نہیں ہوا. اس کی مثال سمجھو, ایک آدمی نے ظہر کی 4 سنتوں کی نیت کر کے قول باندھا, جماعت کھڑی ہو گئی, تو اس نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا, نو پرابلم. 2 رکعت پر سلام پھیر دیا, 2 ہو گئی, اور باقی جو 2 کی نیت کی تھی اور نہیں پڑھی کوئی بات نہیں, اس کی کوئی قضا نہیں. کیوں؟ نفل نماز ہر 2 2 شفا ہے, جوڑی ہے, ٹکڑا ہے, اور 4 7 پڑھتے ہیں تو یہ 2 شفے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, جیسے روزہ ہر دن کا الگ ہے, ایسے اعتکاف بھی ہر 24 گھنٹے کا الگ ہے, ٹکڑے الگ الگ ٹکڑے ہیں. بس اگر پہلے سے نیت ہے کہ آج 25 تاریخ کو شام کو مجھے اعتکاف ختم کر دینا ہے اور ختم کر دیا, تو اعتکاف نہیں ٹوٹا. جیسے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا ایسا ہو گیا, اب یہاں کوئی قضا نہیں. اور اگر ایسی ایمرجنسی آئی کہ دوپہر کو اٹھ جانا پڑا, ایسی ایمرجنسی آتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف میں بیٹھے تھے, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور مجھ پر ایک ایسی آفت آن پڑی ہے, فلاں شخص مجھ سے اتنا بڑا قرضہ مانگتا ہے اور وہ میرے سر آ کر مسلط ہو گیا ہے, اور میں اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس انتظام نہیں ہے قرضہ دینے کا, آپ تشریف لے چلیں اور سفارش کر دیں تو شاید وہ میرا پیچھا چھوڑے, مجھے کچھ مہلت دے, ڈھیل دے. حضرت نے فوراً کہا بھی میری چادر لاؤ. اس زمانے میں کرتے کی جگہ پر چادر اوڑا کرتے تھے, کہ چادر لاؤ, اور اوڑ کر کے حضرت چلے, چل بھائی تیرے لیے سفارش کروں گا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں, تو فرمایا مجھے یاد ہے, اور اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کے قرض خاص سے سفارش کی اور اس نے ان کو مہلت دے دی. اور انہوں نے تو یہ ایمرجنسی ہے, وہ گھر بیٹھا آ کر کے سر پہ مسلط ہے, اس وقت جا کے سفارش کرنی ہے. ایسا ہی اور کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کوئی اور ایسا ناگہانی ضرور پیش آ جاتی ہے کہ آپ کو ایمرجنسی اعتکاف ختم کرنا پڑے, تو پھر 24 گھنٹے کا اعتکاف قضا کرنی ہے. جس دن دوپہر کو آپ اعتکاف سے نکلے ہیں 24 گھنٹے کی قضا کرنی ہے اور روزہ نفلی رکھ کر قضا کرنی ہے، یا اگلے رمضان میں رمضان کا روزہ رکھ کر قضا کرو، کر سکتے، اور اگر درمیان میں قضا کرنی تو نفل روزہ رکھ کر کے 24 گھنٹے کی قضا کرنی ہے، صرف دن نہیں پورا 24 گھنٹے ایک ٹکڑا، جیسے 2 رکعت پڑھ رہا ہو بیچ میں اٹھ جائے گا توڑے گا تو اسے پوری 2 رکعتیں قضا کرنی. یہ مفتا بھی قول ہے کہ اگر درمیان میں توڑا ہے تو 24 گھنٹے کی قضا کرنی، اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ پورے 10 دن کی قضا کرنی ہے، مگر اس پر فتویٰ نہیں ہے.